جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم.
سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فوائلهم وعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما هم بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، جن آیات کو سنامہ بیان کے عنوان سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن حکیم کے معروف سورہ، سورہ تکویر کی 26, 27, 28 نمبر کی آیات ہیں. سورہ تکویر قرآن کریم کا مکی سورہ ہے. خالق دو عالم کا اعلان ہو رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو. فأین تذهبون، تم کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو تم. ان ہوا الا ذکر للعالمین، بے شک قرآن کریم عالمین کے لیے ہدایت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، لیکن کن کے لیے ہدایت ہے؟ جو صراط مستقیم پر رہنا چاہتے ہیں، جو صراط مستقیم کو چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کے ذیل میں یہ ہوئی تھی کہ اس آیت میں واضح طور پہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین ہو، ہدایت ہو، اقرار حق ہو، صحیح راستہ اختیار کرنا ہو، صراط مستقیم پر چلنا ہو، یہ تمام باتیں اللہ نے ہمارے اختیار پر چھوڑ دی. یعنی ہم چاہے دین اسلام اختیار کریں یا کوئی دوسرا مذہب، چاہے ہم حق اختیار کریں یا باطل، چاہے ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہیں یا نہ چلنا چاہیں، ہمیں اختیار دیا ہے اللہ نے. کوئی جبر نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے، کوئی طاقت کا یوز نہیں ہے، کوئی پاور کا یوز نہیں ہے، ہمیں اختیار دیا اللہ نے. یہ آیت کسی طرح اشارہ کر رہی ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو لوگ چاہتے ہیں صراط مستقیم پر باقی رہنا. یہ آیا سب کے لیے ہدایت مند کے، مگر زبردستی نہیں کرے گا تم سے. صلاحیت ہونی چاہیے آپ کے اندر، آپ کے اندر جذبہ ہدایت ہونی چاہیے. آپ راہ حق کو تلاش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں تو یہ ہدایت کرے گا. لیکن اگر آپ طے کر چکے ہیں کہ ہمیں ہدایت نہیں پانا ہے تو قرآن کو کوئی پڑھی نہیں ہے کہ زبردستی زور اور فورس کے ذریعے سے آپ کو بنائے گا. غرض آپ کی ہے. ہاں قرآن کا کام یہ ہے, ہادی کا کام یہ ہے, رہبر کا کام یہ ہے اور خالق رہبر کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو صحیح اور غلط بتا دے, اور صحیح اور غلط سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل بھی دے دی ہے. بے عقل کے لیے کوئی حساب نہیں ہے, اس کا معاملہ الگ ہی ہے. چاہے وہ کسی بھی قوم میں پیدا ہوا ہو, اس کا بالکل سپریٹ چیپٹر ہے اس کا. لیکن جس کے پاس عقل ہے تو پہلا رہبر, پہلا ہادی, باطنی ہادی اللہ نے عقل دی ہے ہر ایک کو. اور پھر ظاہری رہبر دیے ہیں, ظاہری رہبر نبی کی شکل میں, رسول کی شکل میں, کتابوں کی شکل میں, مکان کی شکل میں, زمان کی شکل میں, یہ تمام رہبر بھیجے ہیں کہ جب جس کی ضرورت ہو تمہاری رہبری کریں گے, مگر فورس نہیں کریں گے. یہ فورس نہیں کریں گے. اور بھی وجہ بھی دیکھیں آپ, دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں خالق کائنات اعلان کرتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کیوں جبر نہیں ہے؟ وجہ بتاتا ہے, قد تبین الرشد من الغیب. کیونکہ اللہ نے رہبروں کے ذریعے, ہادیوں کے ذریعے, انبیاء کے ذریعے, اوصیاء کے ذریعے, مرسلین کے ذریعے, اولو العزم کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے تمہیں حق اور باطل کا واضح فرق بتا دیا ہے. یہ حق ہے, یہ باطل ہے. حق کو پاؤ گے تو یہ فائدہ رہے گا, باطل پہ چلو گے تو یہ نقصانات ہوں گے. اور تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے اور عقل دے دی ہے تمہیں. تو عزیزان گرامی, یہ سب بتا دیا کیوں؟ کہ اللہ نے حق و باطل کو واضح کر دیا ہے. اب ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم حق کو اختیار کریں یا باطل کو اختیار کریں. قرآن کریم ایک موقع پہ کہتا ہے کہ ہدایت حاصل کرو گے تو اپنے نفس کے لیے, اور گمراہی پاؤ گے تو اس میں بھی تمہارے نقصان ہے اپنے نفس کے لیے. اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے, نبی پہ کوئی احسان نہیں ہے, آئمہ پہ کوئی احسان نہیں ہے. عزیزان گرام, ایک فقرہ یہاں عرض کروں آپ سے کہ پوری دنیا ایک بھی بچے نہ بچے اور اللہ کا سجدہ کریں, اس کی وحدانیت کو مانیں, تو اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور اگر تمام دنیا سجدہ کرنا چھوڑ دے, اسے خدا نہ مانے, تو اس کی عظمت میں کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. حضور والا, یہ سجدے ہمارے لیے ہیں, یہ رکوع ہمارے لیے ہیں, یہ قیام ہمارے لیے ہیں, یہ عبادت ہمارے لیے ہیں, یہ انبیاء کو ماننا ہمارے لیے ہیں, یہ اہل بیت کو ماننا ہمارے لیے ہے. اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی انسان, مرضی خدا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان, کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جائے. لیکن انسان کی ضد یہ ہے کہ تو مفت میں جنت بانٹے گا, نہیں لیں گے, چاہے بلیک ہی میں لینی پڑے جہنم لے لیں گے. آپ عزیزان گرامی, یہ دیکھیے, اللہ کی خواہش ہے, اللہ کی چاہت یہ ہے, اللہ کی مرضی ہے کوئی گمراہ نہ ہو. اس نے اس نے راستہ رکھا کہ ایک نیکی کی جزائیں 10 ہیں اور ایک برائی کی سزا 1 ہے. کہیں تو آؤ گے تم. اور اللہ, یہ بھی بات ایک میں واضح کر دوں, یہاں پہ میرا موضوع نہیں ہے, کہ اللہ اپنے بندوں پہ عذاب نازل کرنا نہیں چاہتا. وہ تو بالکل آخری مرحلہ ہوتا ہے تو عذاب نازل کرتا ہے, ورنہ ٹالتا ہے, ٹالتا ہے. اب عقل آ جائے, اب سمر جائے, اب سیدھا ہو جائے, اب شاید توبہ کر لے, اب سدھر جائے. مگر جب حضرت انسان ٹیڑھے کے ٹیڑھے رہتے ہیں تو پھر خالق تو عالم عذاب نہ نازل کرتا ہے. آخر میں بالکل تمام اتمام حجت کر لے گا, انبیاء بھیج دے گا, تمام ڈرائے گا, دھمکائے گا تاکہ اب بھی باز آ جاؤ, اب بھی باز آ جاؤ, اب بھی باز آ جاؤ. ادھر والا جناب نو جو ہے کہتے ہیں مالک عذاب نازل کر دے, عذاب نازل کر دے, عذاب نازل کر دے. امت نے اتنا تنگ کیا تھا حضرت نو کو کہ جناب نو نے بد دعا کی ان کے لیے عذاب کی, کل عذاب نازل کر دے. اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا. جناب نوح کا کام یہ تھا, کوزہ سازی کرتے تھے, مٹی کے برتن بناتے تھے. حضرت جبریل پہنچ گئے انسان کی شکل میں, کہا کہ ہمیں کچھ برتن چاہیے. کہاں اتنے کے ہیں دیے. انہوں نے لیے اور توڑ دیے, پیسے دیے اور لیے اور توڑ دیے. جب تیسری مرتبہ ہوا تو جناب نوح کو برداشت نہیں ہوا, کہا یار تم کیسے آدمی ہو, کتنی محنت سے میں نے بنائے ہیں اور تم پیسہ دیتے اور توڑ دیتے ہو. کہا آپ سے کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ نے بیچنے کے لیے بنائے تھے نا، آپ کو پیسہ مل رہا ہے. کہا بنانے کی محبت ہے، بنانے کی محبت ہے. میں بنا کے بغیر کسی وجہ کی سے ٹوٹنا برداشت نہیں کر سکتا. بس وہیں پہ حضرت جبریل بولے کہ اللہ نے اس لیے مجھے بھیجا تھا، میں جبریل امی ہوں، کہ تم اتنے مٹی کے برتن بغیر کسی وجہ کے ٹوٹ رہے ہیں تو تمہارے دل پہ چوٹ لگ رہی ہے. میں پورے انسانوں کا خالق ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک موقع اور دے دوں، ایک موقع اور دے دوں تاکہ ہدایت پا کے راہ راست پا لیں. جب اتمام حجت پوری ہو جائے گی تبھی عذاب اتاروں گا، اس سے پہلے عذاب نازل نہیں کروں گا. صلوات محمد و آل محمد. اللہ انسان پر مہربان ہے، ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے خالق کائنات. تو میری گفتگو اصل میں کیا چل رہی تھی؟ اصل میں میری گفتگو یہ ہے کہ اللہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، دور استعمال نہیں کرتا، پاور کو استعمال نہیں کرتا، طاقت کو استعمال نہیں کرتا. اور وجہ بتائی ہے قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت. اور جن لوگوں نے طاغوت سے انکار کیا، کفر اختیار کیا، علیحدگی اختیار کی، دوری اختیار کی، وہ یومن باللہ اور اللہ پہ ایمان لے آئے، تو انہوں نے فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، تو انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. حضور والا میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طاغوت کا معنی کیا ہے. طاغوت کا معنی یہ ہے، دیکھیے طاغوت کے بڑے وسیع معنی ہے. مختصر لفظوں میں سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے درمیان حائل ہو جائے اور خدا سے دور کر دے وہ طاغوت. چاہے وہ سلطنت کی شکل میں ہو، چاہے وہ افراد کی شکل میں ہو، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ پتھر کے بت ہوں، چاہے وہ مٹی کے بت ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ دریا ہوں، چاہے وہ ستارے ہوں، چاہے عزیزان گرامی مجھے کہنے دیجئے، چاہے حب اولاد ہو، اگر اولاد اللہ کی راستے میں مانے ہو آ رہی ہے تو یہ طاغوت کی جگہ لے لے گی. اگر خاندان ہے یہ بھی اگر مانے ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں تو یہ بھی طاغوت ہے. اگر حکمراں ہیں تو وہ بھی طاغوت ہے. اگر ماں باپ ہیں اور حائل ہو رہے ہیں تو وہ بھی طاغوت ہے. اگر رنگ و نسل و زبان ہے تو وہ بھی طاغوت ہے. تو ہر وہ چیز جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جائے اور بندے کو خدا سے دور کر دے وہ طاغوت کہلاتی ہے. صلوات محمد و آل محمد. حضور یہ نہ سمجھیے کہ مٹی کے بت توڑ دیے ہم نے تو بڑے تیس مارتے کہاں ہو گئے. سب سے خطرناک بت وہ ہیں جو ہمارے دل میں بیٹھے ہیں. جس دن دل کے بت ٹوٹ گئے اس دن ہم مومن ہوں گے. اس دن زانی گرامی اس لیے تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جو بڑے جہاد تم سمجھ رہے ہو جنگ کر کے آئے ہو یہ چھوٹا جہاد ہے. ابھی تو بڑے جہاد سے بھگتنا ہے، نبٹنا ہے، فتح حاصل کرنا ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا جہاد بن نفس. تو عزیزان گرامی یہ نفس بڑا خطرناک ہے، خطرناک ہے بڑا نفس. حضور ہوتا کیا ہے، میری عادت ہے اس قسم کی چیزیں بیان کرنے کی، لیکن آپ لوگ ذرا توجہ سنیے صلوات کے ساتھ ساتھ. بیٹا آپ نے آج نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا بابا نیند آ گئی تھی، شیطان نے بہکا دیا، سوتے رہ گئے. اچھا ٹھیک ہے، دوست ملے کہیں پہ آپ نے آج بھائی جماعت میں نظر نہیں آئے. کہا مولا نے کہا کرے شیطان نے بہکا دیا. ارے بھائی سنا ہے کہ آپ نے غیر ذبیحہ جو ہے اس کے ہاں گوشت کھا لیا. ہاں مولانا چاہتے تو نہیں تھے، دوست ساتھ میں تھے، شیطان نے بہکا دیا. یعنی جو بھی کام آپ کر رہے ہیں شیطان نے بہکا دیا. شاعر نے بڑا اچھا مصرہ کہا ہے، فیلے بد تو خود کرو، لعنت کرو شیطان پر. تو عزیزان گرامی جو بھی ہوا شیطان نے بہکا دیا، جو بھی ہوا شیطان نے بہکا دیا. بھائی آپ یہ بتائیں شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ ایک چیز مجھے بتا دیں آپ، شیطان کے زمانے میں تو کوئی شیطان نہیں تھا، اسے کس نے بہکایا تھا؟ اسے بہکایا تھا نفس نے. تو عزیزان گرامی شیطان کی جگہ یہ نفس ہے، نفس. اور یہ نفس اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. توجہ چاہوں گا، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے نفس کو خلق کیا ہے، دونوں صلاحیتیں دی ہیں، فسق و فجور کی صلاحیت بھی ہے اور تقوی کی صلاحیت بھی ہے. اب یہ ہمارا اور آپ کے اوپر ہے کہ جیسا استعمال کریں گے ویسا ہو جائے گا. جتنی طاقتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں سب ہیں نیوٹرل، نہ آپ گناہگار، نہ نیک بخت، نہ کان گناہگار، نہ نیکوکار، نہ دل گناہگار، نہ نیکوکار، نہ ہاتھ گناہگار، نہ نیکوکار، نہ پیر گناہگار، نہ نیکوکار. لیکن جب یوز کیجئے گا، اگر نیکی میں یوز کیجئے گا تو نیک بن جائیں گے، اور اگر برائی میں یوز کیجئے گا تو برائی بن جائیں گے. جب یہی نفس گرتا ہے تو حیوان سے نیچے چلا جاتا ہے، اور جب یہی نفس اپنے اندر تزکیہ اور عظمت پیدا کرتا ہے تو پھر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، انسان آگے بڑھ جاتا ہے، اور پھر اس کا خریدار کوئی دوسرا نہیں ہوتا، خالق کائنات ہوا کرتا ہے اس کا خریدار. عزیزان گرامی، ملائکہ میں فخر سے کہتا ہے، کوئی ہے تمہارے درمیان جو ایسی قربانی دے جیسا کہ ولی اللہ نبی اللہ کے اوپر قربانی دے رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی، دیکھیں آپ کہ جب نفس بلند ہوتا ہے تو قیمت پوری کائنات نہیں ہوتی سوائے مرضی الہی کے، اور جب گرتا ہے تو حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. ہجرت کی شب خدا نے کہا جبرائیل سے، ہجرت کی شب خدا نے کہا جبرائیل سے، جیسا ہے نفس ویسا خریدار چاہیے. صلوات علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نفس ہے برائیوں کا مرکز بھی اور اچھائیوں کا مرکز بھی، یہ نفس ہے. اگر اس نفس کو آپ نے کنٹرول کر لیا تو کامیاب ہو گئے، اور اگر اس نفس کو بے مہار چھوڑ دیا تو برباد ہو گئے. تو اللہ نے واضح طور پہ کر دیا ہے کہ دیکھو دین میں جبر نہیں ہے، بالکل جبر نہیں. اور پھر جو انسان طاغوت سے کفر اختیار کرتا ہے، ان سے علیحدگی اختیار کرتا ہے، ان سے بیزاری اختیار کرتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے. دیکھیے اب ایک بات یہاں کہوں میں، ہمیشہ کفر برا نہیں ہوتا، کبھی کبھی کفر اہل ایمان بھی ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا، اگر اللہ سے کفر ہوگا تو جہنم کا مستحق بنا دے گا، اگر دشمن خدا سے کفر ہوگا تو جنت کا مستحق بنا دے گا. دیکھیے لفظی بحث ہے، صلی اللہ محمد و آل محمد. تو دیکھیے ہمیشہ ہمیشہ انسان کی جو تعریف کی گئی وہ یہ کی گئی ہے کہ بہترین اور شجاع انسان وہ ہے جو کلمہ حق کو غیروں کے سامنے کہے، بہترین اور شجاع انسان وہ ہوتا ہے. اور طاغوت، دیکھیے انبیاء کو دیکھا، جناب ابراہیم کو لے لیں آپ، سب سے معروف بت شکن جو سابق انبیاء میں گزرے ہیں وہ جناب ابراہیم. ہر نبی بت شکن تھا، رسموں کو بتوں کو توڑتا تھا، عقیدے کے غلط عقیدے کے بتوں کو توڑتا تھا، توہمات کے بتوں کو توڑتا تھا. لیکن جس شان سے حضرت ابراہیم نے بت شکنی کی ہے وہ آپ اپنی مثال ہے عزیزان گرامی. اور کیسی مثال ہے دیکھیں آپ، کہ غیروں سے نپٹنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن گھر والوں سے نپٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سوچیں آپ، چچا ہے بت پرست، چچا ہے بت پرست، اور بھتیجا ہے خلیل اللہ. قابل غور بات یہ ہے، اب ولادت کے واقعات بیان نہیں کرنا مجھے، بہرحال جب آدر کو پتہ چلا کہ ابراہیم جو ہیں اس کے بھتیجے ہیں، تو پہلے تو جناب ابراہیم کی والدہ پہ بہت خفا ہوا، چھپایا کیوں مجھ سے، کیوں نہیں بتایا. بہرحال بات انہیں مجھے بیان نہیں کرنا، مجلس بہت طولانی ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک مجلس اور باقی ہے کل کی، اس میں بھی تو بلانا ہے، اگر طولانی مجلس پڑتی تو کل کیسے آ پائیں گے. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو کہا اچھا ٹھیک ہے، اب آ گئے ہیں تو جیسا میں کروں ویسا کرنا پڑے گا. مانے کا کیا کرنا پڑے گا؟ تو جناب ابراہیم سے کہا کہ اس میں بتوں کو بیچنا، کا میں تو نہیں بیچوں گا، میں نہیں بیچوں گا بتوں کو. لیکن جب دیکھا کہ اب معاملہ بگڑنے والا ہے، تو اب یہ ہے کہ خاصان خدا کی شان یہ رہی ہے کہ پیغام حق بھی پہنچا دیں اور جتنا کم حالات بگڑے اتنا کم بگڑے. کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے ہم کھل کے سامنے نہ آئیں, چونکہ حکمت الہی پہ چلا کرتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے نہیں چلا کرتے. تو حکمت الہی یہ تھی کہ ابھی کھل کے جناب ابراہیم سامنے نہ آئیں. تو تاریخ بتاتی ہے, تاریخ انبیاء, کہ جناب ابراہیم نے کیا کیا کہ بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور گلی میں کھینچتے ہوئے چلے. چونکہ آدر تھا بڑا مشہور بت فروش, اس کے نام کے بت بہت فروخت ہوتے تھے. اب یہ بھتیجے ہیں, انکار کرتے ہیں تو وقت سے پہلے معاملہ خراب ہو جائے گا. اللہ بھی نہیں چاہتا کہ معاملہ کھل کے آئے, اور بیچے تو شان نبوت کے خلاف ہے. اب دیکھیں انداز کیا اختیار کیا, گلے میں رسی ڈالی اور رسی ڈالنے کے بعد گلی میں کھینچ رہے ہیں, اے لوگ ان بتوں کو خرید لو جو اتنے مجبور ہیں کہ اپنے گلی کی رسی نہیں کھول سکتے. تو جو اپنے گلی کی رسی نہ کھولے تمہاری مرادیں کیسے پوری کریں گے؟ یہ نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ بولتے ہیں, نہ چلتے ہیں. سوچیے آپ, ایسے کوئی بکری ہوگی؟ ایسے بکری ہوگی جو لوگ مال لے کے گئے تو وہ تو بیچ کے چلے آئے. ابراہیم ٹہل گھوم کے واپس آ گئے, پورے کے پورے رہے, بکے ہی نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو گیا تھا, بکے ہی نہیں, ایک بھی بت نہیں بیچا حضور والا. اگر ابراہیم نے ایک بیچ دیا ہوتا تو تاریخ لکھ دیتی ابراہیم نبی صحیح, مگر بت فروش بھی تو تھے, چاہے ایک ہی بیچا, مگر بیچا نہیں. لاج رکھ لی ابراہیم تم نے, اس لیے کہ تم علی بش چکن کے دادا تھے. شان علی میں لوگ گستاخی کرتے کہ تم کہاں پڑھ رہے ہو, تمہارے دادا نے ایک ہی صحیح بیچا تو صحیح. کہا میں اپنی بھی عظمت کا خیال رکھوں گا اور اپنی نسل کی عظمت کا بھی خیال رکھوں گا. صلوات علی محمد و آل محمد. ایک اور بھی دیجیے بھائی. تو عزیزان گرامی, جناب ابراہیم نے کہا بھائی, جب لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ تو آپ کے بھتیجے جو ہی نمنا بھیجیے, مارکیٹ خراب ہو جائے گی, کوئی نہیں خریدے گا تمہارا بت. ابراہیم یہی تو چاہتے تھے, کہا بھیا اچھا رہنے دیجیے, آپ بس رہیے, ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیے. پر کیا کہتے ہیں اس کو؟ بہرحال میں وہ جملہ نہیں استعمال کروں گا, بڑا مشہور جملہ ہے, لیکن شان ابراہیم کے خلاف. تو عزیزان گرامی, لیکن جناب ابراہیم بچے اور بڑے اطمینان کے ساتھ بچ گئے بت فروشی سے. بت پرست تو کبھی تھے ہی نہیں, لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ شان ابراہیمی کیا ہے, کہ صرف یہ ظاہری بتوں کے توڑنے والے نہیں تھے عزیزان گرامی. یہ پہلا بت جو جناب ابراہیم نے مٹی اور پتھر سے پہلے توڑا ہے, وہ رشتے کا بت تھا جو چچا کی شکل میں تھا, چچا کی شکل میں تھا توڑا. کہ دیکھو یہی وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں انسان آگے پریشان ہو جاتا ہے. ایک فقرہ کہہ دوں آپ, کہ تاریخ میں کچھ رشتوں کو ایسا بدنام کیا گیا ہے کہ وہ رشتے ہی بدنام ہو. مثلا آدر چچا ابراہیم بھتیجے, آدر نے وہ روش اختیار کی, بھتیجے کا رشتہ بدنام ہو گیا. حابیل نے, یعنی قابیل نے حابیل کو شہید کیا, بھائی بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا, اس کی عظمت پہلے مرحلے میں گھٹ گئی. اور عزیزان گرامی دوسری بات میں عرض کروں کہ جناب نوح کی زوجہ ٹکرائی, جناب نوح سے زوجہ شوہر کا رشتہ بدنام ہوا عزیزان محترم. مگر ان تینوں رشتے کو عظمت کس نے دی؟ بنی ہاشم نے عزت بخشی. یہ رشتے گلی میں بیٹھے مکے کی رو رہے تھے کہ چچا بھتیجے کا رشتہ بدنام, بھائی بھائی کا رشتہ بدنام, میاں بیوی کا رشتہ بدنام. ابو طالب آئے, سر پہ ہاتھ رکھ دیا, گھبرانا نہیں, میں ایسا چچا بنوں گا کہ تاریخ میں وہ رشتہ چھو بھول جائیں گے لوگ. اب پیغمبر اور ابو طالب کا رشتہ یاد رہے گا. وہ عزت دے دی عزیزان گرامی. اور حضور زوجہ اور شوہر کے رشتے کو کہا کہ خدیجہ کو بیاہ کے لاؤں گا, وہ زوجہ کے حیثیت سے اتنا بلند کر دے گی کہ اسلام کی تبلیغ بھی شان ہو, تبلیغ کی شان بھی ہوگی, اور قیامت تک کے لیے اسلام کو رہبر بھی اس کے ذریعے ملیں گے. تو زوجہ کے رشتے کو عزت دے دی. حضور اب بچا تھا بھائی بھائی کا رشتہ, تو علی نے دعا کی تھی عباس کے لیے کہ ایک بیٹا دے دے, جو ایسا مثال قائم کر دے کہ حسین کی مدد کرے کربلا کے میدان میں, تو عباس نے خدمت کر کے جو حابیل اور قابیل کے دور میں دھبا لگ گیا تھا اس کو دھو کے رشتہ برادری کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک بھائی بھائی کا رشتہ فخر کرتا رہے گا. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد. تو عزیزان محترم, میری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اصل میں طاغوت کو توڑنا, ان سے انکار کرنا بہت ضروری ہے, چاہے بتوں کی شکل میں ہو چاہے حاکم وقت کی شکل میں ہو. اور آپ اسی اندازہ لگائیں کہ جناب ابراہیم کی بہادری یہ نہیں تھی کہ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا, نہیں, اصل بہادری کیسے ظاہر ہوئی اس سے آپ اندازہ لگائیں. اس کو کہا جاتا ہے بہادری کہ استدلال بھی ہوا جب وہ عید کے لیے گئے ہیں سارے کے سارے لوگ. پورا واقعہ نہیں سناؤں گا آپ کو. اور جناب ابراہیم جو ہیں موقع پائے غنیمت, اور غنیمت موقع پا کے تبر جو ہے جناب ابراہیم نے انتظام کیا ہے, اور موقع پا کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا. جب بڑے بت کے گلے میں ڈالا, قرآن کریم کے الفاظ میں عرض کروں میں کہ جب وہ آئے پلٹ کے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کسی نے کام کیا ہے, یہ کسی نے کام کیا ہے. تو آپس میں کہا ہو نہ ہو یہ آذر کا بھتیجا ہوگا, آذر کا بھتیجا ہوگا. عزیزانی گرامی, ہاتھ کے انداز نے بتا دیا کہ وہ چکن ہر ایک نہیں ہو سکتا, ہر ایک نہیں ہو سکتا ہے. کہا بلاؤ ان کو, بلائے جناب ابراہیم کو نمرود کے دربار میں, یہ کام کس نے کیا ہے. دیکھیے اگر کہیں میں نے نہیں کیا تو شان نبوت کے خلاف ہے, اور اگر کہنے کیا ہے تو معاملہ خطرناک ہو جائے گا. وہ تو پتہ تو چلنا ہی ہے مگر حکمت کے لحاظ سے پتہ چلنا ہے. تو جناب ابراہیم نے مسکرا کے کہا کہ جس کے گلے میں تبر پڑا ہے اس سے پوچھو, اسی سے پوچھو, بڑا بت ہے. اب یہ کیا چھپا رہے تھے؟ نہیں, نفسیاتی طور پر ان کو چوٹ دینا چاہتے تھے, سمجھو, تبلیغ کا راستہ ہے, اسی راستے سے دلیل دینا چاہتے تھے. تو فوراً پلٹ کے کہتا ہے کہ کوئی بدھ بھی بولا کرتے ہیں, کوئی بدھ بھی بولا کرتے ہیں, اور تم نے ہمارے خدا کو اوپر مصیبت نازل کر دی ہے. تو جناب ابراہیم مسکرا کے کہتے ہیں جو خدا اپنی مصیبت کو دور نہ کر سکے تمہاری کیا کریں گے. کہا کہ اس سے پوچھو, کہا کہیں بت بولا کرتے ہیں؟ کہا جو بول نہ سکے, جو کھا نہ سکے, جو مصیبت کو ٹال نہ سکے, اتنا مجبور ہو, جو اپنے گلے کے تبر کو اتار نہ سکے, وہ خدا کہیں ہو سکتا ہے؟ یہ خدا نہیں ہے. اب سمجھ گئے کہ وہ مسئلہ کیا ہے. تو جناب ابراہیم چھپانا نہیں چاہتے تھے, اس راستے سے دلیل قائم کرنا چاہتے تھے کہ تمہارا خدا کیا ہے عملی طور سے. تو عزیزان گرامی, جب نمرود کے دربار میں, یہ ہے اصل شجاعت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جس میں حضرت ابراہیم نے کلمہ حق کہا ہے اس کے سامنے, کلمہ حق کہہ کے اس کو بتایا ہے کہ دیکھو نبی نبی ہوتا ہے چاہے کیسے ہی ماحول کیوں نہ ہو. صلوات محمد و آل محمد. عزیزانی گرامی, مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا مگر اتنا عرض کرنا ہے کہ دین حقیقت میں کیا ہے. حقیقت میں دین ہے خدا اور خدا کے خاص بندوں سے لگاؤ رکھنا, اطاعت خدا کرنا اور خدا کے مخصوص بندوں کے راستے پر چلنا اور ان سے محبت کرنا, عشق کرنا. حضور, نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, ہر وہ کام جو مرضی خدا کے لیے انجام دیا جائے وہ عبادت ہے, عبادت ہے. لیکن بہترین عبادت کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مشغول عبادت ہیں, اور جب عبادت میں مشغول ہیں جناب موسیٰ تو اللہ نے کہا ہے موسیٰ تم یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارے لیے کیا کام کیا ہے, ہمارے لیے کیا کام کیا ہے. جیسے ہی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تو جناب موسیٰ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ میں نے نماز پڑھی. کہا تم نے نماز پڑھی, وہ تمہارے لیے رہنما ہے, تمہارے لیے دلیل ہے, برہان ہے. کہا میں نے روزہ رکھا, کہا روزہ تم نے رکھا, وہ جہنم کی سپر ہے تمہارے لیے. کہا میں نے تیرا ذکر کیا، کہا یہ ذکر تمہارے لیے نور ہے، یہ بتاؤ میرے لیے کیا کیا ہے؟ سوچے آپ قابل قدر بات کہ میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہا مالک اب تو ہی بتاتے تیرے لیے میں نے کیا کیا، کیا کروں میں تیرے لیے؟ جملہ سنیں آپ، حدیث صحیح ہے، الحب فی اللہ البغض فی اللہ، تم نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی ہے، تم نے اللہ کے لیے کسی سے بغض کیا ہے؟ کہا مالک آج مجھے معلوم ہو گیا، اب آج سے وہی کروں گا جو تو چاہے گا۔ تو عزیزان محترم، بلا شبہ نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکات عبادت، لیکن ہر وہ عبادت عبادت ہے جو رضا الہی کے لیے کی جائے۔ آپ یاد رکھیں آپ کہ ہمارا معیار اپنی منفعت نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا معیار کیا ہوتا ہے؟ دولت ہے تو محبت ہے، اقتدار ہے تو محبت ہے، شہرت ہے تو محبت ہے، تعلقات ہیں تو محبت ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعد میں جو لوگ ابتدا میں دوست رہتے ہیں بڑے ہو کے شکوہ کرتے ہیں، بھائی یہ تو ہمارے کافی اچھے دوست تھے، اب ہماری طرف مڑ کے دیکھتے بھی نہیں۔ بھائی کل تک اقتدار تھا دوست سے، آج انہیں مل گئے تو کہے کو پوچھ لیا، آپ سے تھوڑی محبت تھی، اقتدار سے محبت تھی۔ کل دولت تھی، آپ کے دوست سے دولت ختم ہو گئی، آپ سے تھوڑی تھی۔ ایک ہمارے ہاں ہندو ذمہ دار تھا، وہ پہلے میاں لوگوں کے ہاں کھیتی ویتی کرتا تھا، جب ہندوستان کا انقلاب آیا، زمینیں چھنی میاں لوگوں کی، غیر مسلموں کے پاس جائیداد پہنچ گئی، تو جب جائیداد پہنچی تو اب کل تک وہ میاں کو سلام کرتا تھا، اب میاں لوگ اسے سلام کرنے لگے۔ تو جب کوئی اسے سلام کرتا تھا تو کہتا تھا کہہ دوں گا، جب بھی اسے سلام کرتا کہتا تھا کہہ دوں گا۔ ایک اس کے بے تکلف دوست نے کہا کہ بھائی تو ہر ایک کے سلام کے جواب میں کہتا کہہ دوں گا۔ کہا بھائی میں جانتا ہوں تم لوگ کیا ہو میں کیا ہوں، کل تک میں تمہیں سلام کرتا تھا، آج تم مجھے سلام کرتے ہو، میری ذات سے سلام نہیں کرتے ہو، جو دولت میرے گھر میں اسے سلام کرتے ہو، جب میں جاتا ہوں تو دولت سے کہتا ہوں میاؤں نے تجھے سلام کہا۔ تو عزیزان گرامی، جو دوستی کسی غرض کے لیے کی جاتی ہے وہ دوستی مٹ جاتی ہے، اور جو دوستی خدا کے لیے کی جاتی ہے تو خدا کی ذات قائم ہے تو دوستی قائم ہے، تو وہ دوستی کبھی نہیں ٹوٹتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اہل بیت کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے، کہ چونکہ اہل بیت کو کوئی رشتے کی بنا پہ محبت واجب قرار نہیں دی گئی ہے، اجر نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ ان کے کمال و کردار و قربت خدا کی بنا پر۔ تو جب تک خدا ہے اس محبت میں دوام رہے گا، خدا ہمیشہ ہے تو محبت اہل بیت بھی ہمیشہ رہے گی۔ اگر غریب ہوں گے تو محبت ہوگی، امیر ہوں گے تو محبت ہوگی، اقتدار میں ہوں گے تو محبت ہوگی، زوال میں ہوں گے تو محبت ہوگی، اس لیے کہ چاہے کچھ ہوتا رہے خدا ہمیشہ قائم رہے گا۔ جب خدا ہمیشہ قائم ہے تو محبت اہل بیت بھی ہمیشہ رہے گی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ دوستو، ہمیں خدا کے لیے ہر کام قربتاً اللہ کرنا چاہیے، اور یہی نہیں عزیزان محترم، دیکھیے جو میری بیس ہے اس تقریر کی وہ یہ ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، اصل بیس میری تقریر کی یہی ہے، اور کل بھی اسی پہ میری گفتگو ہوگی۔ مگر ایک چیز میں عرض کرتا ہوں، میں نے کل اشارتاً عرض کیا تھا کہ وہ دین کے جو اتنے محتاط طریقے سے تبلیغ کر رہا ہے، جس کا پیغمبر اتنا مجسم کردار و اخلاق و محبت ہے، اور جانشین واقعی یہ پیغمبر اتنے مجسم اخلاق و محبت ہے، اس کے باوجود دین پہ الزام کیوں ہے کہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ عزیزان گرامی، ہوا یہ کہ بعد پیغمبر دو قسم کے کردار چلے۔ ایک کردار وہ تھا کہ جنہوں نے حکومت کو جانشین رسول سمجھا، رسول کی جانشین سمجھا، یعنی نبوت کو ملوکیت میں بدل دیا گیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے فتوحات ہو رہی تھیں، اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام ترقی کر رہا ہے، کامیاب ہو رہے تھے مسلمان حکمراں، اسلام ترقی کر رہا ہے۔ آج غیر مسلموں سے کہیں گے تو لکھتی ہے تاریخ عروج اسلام کا زمانہ۔ عروج اسلام کا کون سا زمانہ ہے؟ جو بعد نبی فتوحات کی گئیں، اس کو عروج اسلام کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں آپ کہ عروج اسے ہوتا ہے جسے کبھی زوال ہوا ہو، اسلام جس دن سے شروع ہوا ہے اسے زوال نہیں ہوا ہے، معاف کیجئے گا آپ۔ اور اگر اس معنی میں کہہ رہے ہیں تو اعلان عروج اسلام غدیر میں ہو چکا، غدیر میں اعلان عروج اسلام ہو چکا، اب اس سے آگے عروج اسلام نہیں ہونا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ تکمیل اسلام کا نقشہ نبی نے حکم خدا سے غدیر میں پاس کرا کے پیش کر دیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، تکمیل دین کا نقشہ مرضی الہی کے مطابق نبی نے پاس کرا کے میدان غدیر میں پیش کر دیا ہے، اور اب ایک نقشہ پاس ہونا ہوتا ہے، ایک نقشے پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب آخری امام آئے گا، جو نقشہ غدیر میں پاس ہوا تھا اس کو عملی طور پہ زمین پہ عام کر دیں گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کوئی امام زمانہ کے نام کی صلوات ہے؟ عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ حقیقت امری اسے کہا جائے کہ عروج اسلام کا زمانہ، فتح ہو رہا افریقہ عروج اسلام کا زمانہ، فتح ہو رہا یورپ عروج اسلام کا زمانہ، غیر مسلموں نے بھی لکھ دیا عروج اسلام کا زمانہ، اور جب مسلمان سلطنتوں کو ڈاؤن فال ہوا زوال اسلام کا زمانہ۔ ارے بھائی، نہ کل عروج تھا وہ، نہ آج یہ زوال ہے۔ کل حکمرانوں کا عروج تھا مسلمان، آج مسلم حکمرانوں کا زوال ہے۔ اسلام کو زوال نہیں ہے حضور، ایک فقرہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، زوال کب ہوتا؟ جب خدا کو دو مسلمان ماننے لگتے، یہ زوال ہوتا۔ زوال جب ہوتا؟ جب نماز 17 کے بجائے واجب نماز 15 رہ جاتی، یہ زوال ہوتا۔ جب رمضان جو ہے روزے ایک مہینے کے بجائے 15 دن کے رہ جاتے، یہ زوال ہوتا۔ جب قرآن جو ہے 15 پاروں میں رہ جاتا نعوذ باللہ، یہ زوال ہوتا۔ الحمدللہ احکام اسلامی اپنی جگہ پہ قائم ہیں، وقار قرآن قائم ہے، وقار کعبہ قائم ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ غدیر میں تکمیل دین کا اعلان ہوا تھا، اور کربلا میں حفاظت دین کا اعلان ہوا تھا۔ تو دین کو زوال ہونے والا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا زوال ہے، یہ اسلام کا زوال نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے کیا کیا عزیزان گرامی، حکومت اپنی بچانا تھی، اپنی تھوک کی دکانوں پہ حکومت کی لگا دیا اسلام۔ کیا ہوا جب ان کی حکومت خطرے میں آئی؟ اسلام کو آگے بڑھا دیا، اسلام کو آگے بڑھا دیا، اسلام زخمی ہو گیا، اسلام ٹیرورسٹ ہو گیا، اسلام جابر ہو گیا، اسلام ظلم کرنے والا ہو گیا۔ لیکن ایک دوسرا کردار پل رہا تھا آل محمد کا، انہوں نے کہا اصل میں اسلام ہم ہیں، اصل میں اسلام ہم ہیں، اسلام کی حفاظت ہم کریں گے۔ لہذا جب اسلام پہ وقت آیا، اسلام کو الگ کیا، پشت پناہ آگے ہو گئے۔ تو آل محمد زخمی ہوئے ہیں، لیکن اسلام کو زخمی نہیں ہونے دیا۔ یہ دیکھیں آپ، تو دونوں اسلام الگ الگ ہیں۔ ایک اسلام وہ ہے جو زخمی اسلام ہے، وہ حکمرانوں کا اسلام ہے، اور یہ اسلام وہ ہے جو آل محمد نے واقعی اسلام پیش کیا تھا۔ اسلام محفوظ ہے، مگر آل محمد زخمی ہیں، آل محمد زخمی ہیں۔ یہ پیغام دیا ہے خدا کی قسم کربلا والوں نے۔ اور ایک مثال میں دے دوں آپ سے کہ حالت کیا ہے مسلمان کی۔ ایک صاحب کے لڑکا پیدا ہوا، تو انہوں نے اپنے لڑکے کا نام رکھا اسلام، اسلام رکھا اس کا نام۔ جب لڑکے کا نام اسلام رکھا تو ٹھیک ہے، تھوڑا بڑا ہوا، پوچھا ان کے دوست نے، بھائی اسلام کیسا ہے آپ کا؟ کہا بڑا شریر ہو گیا، اسلام بڑا شریر ہو گیا۔ اب وہ شریر تھا، اکلوتا بیٹا تھا، منت تو مرادوں کا تھا، تو چھوٹ بھی پوری تھی۔ کہا کہ بھائی، کچھ سالوں کے بعد پوچھا کیا ہوا، کہ اسلام بڑا بدماش ہو گیا۔ حضور کیا مراد ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ میں صرف یہ آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر اور صاحب کچھ ہوا، جب اور ہوا تو کیا ہوا کہ صاحب اسلام جو ہے بیمار ہے، اسلام جو ہے بیمار ہے۔ پھر کچھ دن بعد ملاقات کا، اسلام مر گیا، اسلام مر گیا۔ اب لوگ نے ہیں اسلام مر گیا کہ نہیں بھائی، وہ اسلام دین نہیں، یہ اس کا لڑکا تھا جو مرا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہوا یہی کہ حکومتوں نے دین کو اپنی اغراض کے لیے استعمال کیا۔ مری حکومتیں کہنے لگے اسلام مر گیا ہے۔ ارے اسلام کبھی مرنے والا قیامت تک نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کو خون دے کے پالا ہے آل محمد نے۔ جب تک آل محمد کے افراد دنیا میں موجود ہیں، اسلام کو کوئی خطرہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ بلکہ کہنے دیجئے کہ قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لیکن یاد رکھے آپ کہ ایک بڑے عالم نے اس کی بڑی اصلاح کی ہے، کہا پہلا مصرع تو صحیح ہے کہ قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے، ہر کربلا کہنے کی ضرورت نہیں، کربلا تو ہو چکی بس ایک، اب دوبارہ کربلا نہیں ہوگی. اس کو یوں کہنا چاہیے تھا شاعر کو کہ قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. صلوات علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیجیے. تو عزیزان محترم، حقیقت امر یہ ہے کہ لوگوں نے کردار حکومت کو دیکھا، کردار دیکھا حکومت کا اور منسوب کر دیا نبی کی طرف، کردار دیکھا حکومت کا منسوب کر دیا اہل بیت کی طرف. میں غیر مسلم مورخین سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اے مسلم مورخین، تم نے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار نبی کے ہاتھ میں نہیں دیکھی ہوگی، تم نے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار حکمرانوں کے ہاتھ میں دیکھی ہے. تم ذرا ہمارے نبی کو دیکھو، جو قرآن اور تلوار لے کے یورپ میں آئے تھے وہ نبی کے جانشین نہیں تھے، یاد رکھو آپ، وہ اللہ والے نہیں تھے، وہ حقیقت میں وہ تھے جو کہ ملوکیت کے قائل تھے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے زبردستی اسلامی تاریخ کا خود کو جز بنا لیا تھا. اور ہم نے تو اے گیون، تو انہیں تو یورپ میں بیٹھ کے دیکھا ہے، ہم نے تو صفین میں قریب سے دیکھا ہے کہ نیزوں پہ جو زانوں میں پتھر تھے مگر قرآن کہہ رہے تھے، تو ان کے پاس قرآن تھا ہی نہیں، اگر قرآن ہوتا تو پھر جبر نہ ہوتا، اس لیے کہ قرآن نے لائکراف دین کا فلٹر لگا دیا ہے، جہاں اقرا نظر آئے وہاں دین نہیں، اور جہاں دین ہے وہاں اقرا نہیں ہو سکتی، ظلم نہیں ہو سکتا. اسلام اور ٹیرورزم، اسلام و قتل و غارت گری، سوچے آپ وہ اسلام جو مجسم اخلاق ہے، یہ ایک مرسم گھناونی سازش ہے. خدا کی قسم، اس بات کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں جو بکے ہوئے لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی، چاہے وہ داعش کی شکل میں ہو، چاہے وہ طالبان کی شکل میں ہو، چاہے وہ القاعدہ کی شکل میں ہو، چاہے ایس آئی ایس کی شکل میں ہو، جتنے بھی یہ لوگ ہیں کوئی ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، انہیں پیسے دے کے تیار کیا گیا ہے کہ مسلمان بن کے اسلام کو بدنام کیا جائے. سوچنے کی بات ہے کہ قرآن تو قرآن کا وہ رہبر علی مرتضیٰ جو اپنے قاتل ابن ملجم کو اپنا دودھ دے دے کہ پیاسا اسے دودھ پلا دو، سوچنے کی بات ہے. وہ اسلام تقاضا کرے گا کہ بے گناہوں کو پکڑ کے گردنیں کاٹی جائیں؟ سوچنے کی بات ہے جب یورپ کی دنیا، امریکہ کی دنیا، یا ہمارے بچے جو آج کل پل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، جب یہ ویڈیو دیکھیں گے، ٹی وی پہ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن پڑھ کے بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو سچ بتائیے قرآن کے بارے میں ان کی کیا رائے ہوگی؟ سچ بتائیے آپ، سچ بتائیے آپ، قرآن سے نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسلام سے نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ منظم سازش ہے بین الاقوامی سطح پر، اور اس پہ ملینز ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں کہ اسلام کی صورت کو، اسلام کی تصویر کو مٹا کے پیش کیا جائے. ہمارا سب کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی طاقت بھر اسلام کی صحیح آواز کو پہنچائیں کہ اسلام وہ مذہب ہے جس میں ظلم نہیں ہے، اسلام تو اپنے قاتل کو بھی پانی دینے کا عادی ہے، اسلام تو اپنے دشمن کو بھی دودھ پلانے کا عادی ہے، اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ اگر کافر بھی آپ کے محلے میں بھوکا سو رہا ہے اور آپ کے علم میں ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اگر ایک روٹی ہے تو آدھی اسے دے دو تاکہ تم بھی باقی رہو اور وہ بھی باقی رہو. تو عزیزان گرامی، حقیقت امر یہ ہے اور یہ ایک منظم سازش ہے. بس دوستو، میں نے بات کو یہیں پہ تمام کر دیا، لیکن دیکھیں آپ کہ ٹیرورسٹ کو آج دنیا چیخ رہی ہے، ٹیرورزم 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 چیخ رہے ہیں. ارے بھائی، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہم تو وہ مظلوم قوم ہیں کہ بعد رسول مسلسل ٹیرورزم کا شکار رہی، مسلسل ٹیرورزم کا شکار رہی. آج ہماری حالت کیا ہے؟ چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے عراق ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، ہمیں تو ہمیشہ غازی موری کے طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. اور لیکن یاد رکھیں آپ کہ چونکہ محبت ان سے ہے کہ جو خدا کے خاص بندے ہیں، لہذا خدا دائم ہے तो अहले बैत की मोहब्बत भी दायम है। हम कत्ल होते रहेंगे, हमारी जगह एक अगर दुनिया से जाएगा तो खुदावंद आलम एक की जगह दस पैदा करेगा, दस पैदा करेगा। ये सस्ता है जिक्र अहले बैत का। बस दोस्तों, मैंने आपकी जहमत को तमाम कर दिया। और जनाब ज़ैनब ने जो बुनियाद तबलीग इस्लाम डाली है, अंदाजा लगाएं आप कि ये देखें आपके इस्लाम में जबर नहीं है। इस्लाम कितना अजीम मजहब है, खुदा की कसम कि हाय हाय अंदाजा लगाएं कि कितना अजीम मजहब है इस्लाम। कि जनाब ज़ैनब है, वो ज़ैनब के जो अली की बेटी है, जिनके पर्दे का आलम यह था कि जब मौलाए कायनात खिलाफत ज़ाहिरी पर थे तो कुछ चाहने वालों ने कहा कि मौला अली, आए अमीर मोमिना, हमारा दिल चाहता है कि आपकी बेटी जो हैं वह हमारे घर में तशरीफ़ लाएं और हमारी औरतें उनके कदमों की बरकत से और उनके मसाइल से फ़ायदा हासिल करें। जब ये सुना तो मौला ने कहा, ठीक है, मैं अपनी बेटियों से पूछता हूँ। क्या ये कहते तो क्या ज़ैनब कुलथुम मना कर देते? नहीं, ये कदरदानी बताई है कि कितना मैं अपनी बेटियों की इज्जत करता हूँ। बीवी से कहा, बाबा जान मैं हाजिर हूँ लेकिन मैं रात में जाऊँगी। मौला ने कहा, मेरी बेटियाँ आएंगी, रात में आएंगी। कहा, ठीक है। जनाब इमाम हसन हुसैन से कहा, जनाब अब्बास से कहा कि आज ज़ैनब कुलथुम फला घर में जाने वाली है। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख बताती है कि गली के आगाज़ पे जहाँ से दाखिल होती हैं वहाँ इमाम हसन खड़े हुए हैं और गली के एंड पे इमाम हुसैन खड़े हुए हैं। रात की तारीकी है, सर से लेकर पैर तक चादर में मलबूस है और तलवार को खींचे हुए गाजी अब्बास अलमदार जा रहे हैं हिफाजत के लिए। ये क्यों? कि शहजादियों के पर्दे का मामला है, शहजादियों की अजमत का मामला है। अज़ादारों, मैंने कल अर्ज किया था, सोचें जब वही ज़ैनब इब्ने ज़ियाद के दरबार में आई होगी और उसने वो घर भी देखा होगा कि जिस घर से शान से निकलती थी, और वही ज़ैनब अब पलवें आम को देख रही है। हाय हाय अज़ादारों, बस न सुना जाएगा। मैं चंद बातें आपके खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। काफिला कूफे से रवाना हो चुका है, शाम की तरफ काफिला रवा दवा है। वो बड़ी बेदर्दी के साथ ले जाया जा रहा है, ऊँटों को दौड़ाते हुए जा रहे हैं। अज़ादारों, हाय 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 हाय, बहुत सी माएँ थीं जिनकी गोदों में छोटे छोटे बच्चे थे। जब ऊँट दौड़ रहे थे तो गोदों से बच्चे गिरते थे, ऊँट के पैरों में आके कुचल जाते थे। न जाने कितने गुमनाम शहीद बच्चे हैं कि जिनकी कब्रें कूफे से लेकर शाम तक शाहरा के किनारे किनारे हैं। ये वही मजलूम बच्चे हैं कि जिनका नाम भी किसी को नहीं मालूम, जिनके माँ बाप को भी उनकी खबरों का इल्म नहीं। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। अज़ादारो, सिवाय गम अहले बैत के रोइए और दिल खोल के रोइए। हाय 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 हाय, कितना सख्त मरहला था जनाब ज़ैनब व सैयद सज्जाद के लिए। तारीख ने बताया कि एक मरहला वो आया कि जहाँ पर चलते चलते जिस नेज़े पर सर हुसैन था वो ज़मीन में धस गए, वो नेज़ा ज़मीन में धस गया। और जैसे ही ज़मीन में धसा, पैसे निकालने की कोशिश हुई मगर नेज़ा ज़मीन से नहीं निकलता। अल्लाह अल्लाह, शिवर को इत्तला हुई। शिवर ने कहा, क्यों देर हो रही है? कहा, जिस नेज़े पर सरे हुसैन है वो ज़मीन में धस गया है और पूरी कोशिश कर ली, ज़मीन से नहीं निकलता है। अल्लाह अल्लाह, शिमर मलून आया, बीमार इमाम की पुश्त मुबारक पे ताजियाने पर ताजियाने लगा दिए। इमाम ने कहा, लानत हो तेरे ऊपर, मैंने क्या बिगाड़ा है, क्यों ताजियाने लगा रहा है? कहता है, जिस नेज़े पर तुम्हारे बाबा का सर था वो नेज़ा ज़मीन में धस गया है और जब तक वो नेज़ा न निकलेगा मैं ताजियाने मारता रहूँगा। अल्लाह अल्लाह, बीमार ने अपने हाथों की हथकड़ियों को संभाला, पैरों की बेड़ियों को संभाला, गले के तौके खारदार को संभाला। अज़ादारो, बीमार आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सर हुसैन के नज़दीक आया और रोते हुए बीमार इमाम ने कहा, बाबा क्या वजह है कि आप आगे नहीं बढ़ते? शिमर के ताजियानों पर ताजियाने खाते खाते हालत ख़राब हो गई है। बीमार इमाम की इस आवाज़ को मौला ने फरमाया, अरे मेरे बेटा सैयद सज्जाद, मेरी सकीना जिस ऊंट पे बैठी हुई थी ऊंट से नीचे गिर गई है, रास्ते में गिर गई है सकीना। जब तक के सकीना वापस ना आएगी तो मैं आगे ना बढ़ूंगा। तारीख बताती है कि जब जैनब और कुलसूम को इत्तला हुई, दोनों शहजादियां उतरी। जैनब आगे बढ़ी, बहन कुलसूम चलो, भैया की निशानी सकीना नाके पे मौजूद नहीं है। अजादारो गजब हो गया। वो जैनब और कुलसूम जो कूफे में निकले तो रात में पर्दे के साथ निकले। हाय वो जैनब और कुलसूम दश्ते पला में सहरा में बेमकनो चादर सकीना को आवाजें दे रही हैं। कोई दूर चली थी, तारीख बताती है कि एक दरख्त के नीचे क्या देखा कि एक नकाब पोश बीबी है जो सर से लेके पैर तक पर्दे में है। जनाब जैनब ने कहा, हम इन बीबी से पूछते हैं कि इन्होंने किसी बच्ची को तो नहीं देखा है। आगे बढ़ी तो क्या देखा कि जनाब सकीना उन बीबी के आगोश में आराम से सो रही हैं। वो बीबी सर को सहला रही हैं, बोसों पर बोसे दे रही हैं। अल्लाह अल्लाह। अज़ादारो एक नफ्सियात है इंसान की कि जब दुश्मनों के माहौल में कोई दोस्त मिल जाता है तो इंसान का दिल भराता है। जनाब जैनब ने देखा कि हुसैन की शहादत के बाद किसी ने हमदर्दी सकीना के साथ नहीं की, आखिर ये कौन बीबी है। आगे बढ़ी, बीबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बीबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना नाम बता दीजिए। का नाम क्यों पूछती हो शहजादी। कहा इसलिए कि सकीना को इसके बाबा की शहादत के बाद तमाचे तो लगाए गए, दूर तो छीने गए, प्यासा तो रखा गया, घुड़कियां तो दी गई, लेकिन किसी ने इसे प्यार से नहीं रखा, किसी ने गोद में नहीं लेने दिया। अरे आपने इतना बड़ा काम किया है, मैं चाहती हूं कि अपनी माँ फातिमा जहरा से आपकी शिफात करूं। अल्लाह अल्लाह। जब ये जुमला सुना उन मौजमा ने नकाब को उलट दिया। अरे मेरी बेटी ज़ैनब कुलसूम, अरे मैं तेरी दुखियारी फातिमा ज़हरा हूँ। जब माँ को देखा, एक पैर से ज़ैनब लिपट गई, एक पैर से कुलसूम लिपट गई, जानू पे सर रख दिया, हिचकी बन गई। अरे अम्मा हम लुट गए, हमारा घर उजड़ गया, माँ जाया मार डाला गया। अली अकबर के सीने में नोके नेजा लगी, हमें करबला से कूफे, कूफे से शाम में मखनऊ चादर लगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, और यमन, सऊदी अरब, शाम, बहरीन और जहाँ जहाँ मज़लूमीन बारिला, सबकी हिमायत फरमा। ज़ालिमीन को नेस्त नाबूद फरमा। मोमिनीन और मुसलमीन की इज्जत और जानो मालो नामूस की हिफाजत फरमा। बारिला टेरोरिस्ट जमातों को नाबूद फरमा, उनके स्पॉन्सर को नाबूद फरमा। रमाजी के बेनियाज इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताज़ीर फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हुकूमत अदल इंसाफ को बरकरार फरमा। मेरे मालिक बेनियाज हम सबको इमाम अली सलाम के वानो इंसान में शुमार फरमा। ज़ेर परचम अहले बैत महशूर फरमा। जो मकरूज़ उनके कर्ज़े बादा फरमा। जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बेरोज़गार उनको रोज़गार इनायत फरमा। हम सबको हज ज़ियारत का शरफ़ इनायत फरमा। ज़ेर परचम अहले बैत महशूर फरमा। बारिला जो बीमार होने शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा। जितने मोमिन उनास इस बज़्म में उनको और जितने भी रुए ज़मीन पर कहीं भी मोमिन उनास बीमार है बारिला, सबको शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा। मेरे मालिक बेनियाज मोमिन परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारिला जितने लावालज उनको औलाद इनायत फरमा। जिनको बेटी दरकार बेटी इनायत फरमा। जिनको बेटा दरकार बेटा मरहमत फरमा। मेरे मालिक बेनियाज तादम आखिर मोहब्बत अहले बैत पर बरकरार फरमा। आखिरी नफस हालत ईमान पर बारिला हमारा खात्मा बिलखैर फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर जितने मरहूमिन हैं, जनाब आदम से लेकर इस वक्त तक जितने भी मरहूमिन मोमिनों में नाते हैं, सबके अरवाह को इस अल्फ़ अपनी फातिहा। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
سلام شام اما فلها حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام ای باب رحمت باب جنم سلام ای باب رحمت باب جنم سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای زاده زهرا حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که ای مولا حسین جانم غمت را از دل و جان میپذیرم غمت را از دل و جان میپذیرم کنم برپا از آیت را حسین
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام کعبه دلها حسین جان سلام کعبه دلها حسین جان سلام شمع من فلها حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای باب رحمت